إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. میرے محترم بزرگو اور دینی اور ایمانی بھائی اور بہنوں، اللہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم اس کے گھر میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور اسی موقع سے اللہ کے دین کی کچھ باتیں سننے اور سنانے کا ہمیں موقع ملتا ہے. ہمیں اس تھوڑے سے وقت کی قدر کرنی چاہیے اور اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے، اس کو طے کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ جو باتیں بھی ہوں اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے اور اپنی زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا: فاستبقوا الخیرات، نیکی کے جتنے بھی کام ہیں ان میں، ان کو کرنے میں آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اور عربی زبان میں اسی کو مبادرہ الی الخیرات کہتے ہیں، یعنی نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا، آگے بڑھنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، اور خود بھی دل میں کسی نیکی کا جو خیال آئے اس کو جلد سے جلد کر گزرنا. کسی نیکی کے بارے میں دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے، خیال پیدا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی پھر یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ اس کو پھر کر لیں گے، فرصت ملے گی تو کر لیں گے. شیطان ایمان والوں کو الگ انداز سے بہکاتا ہے اور ایک کافر کو الگ انداز سے بہکاتا ہے. ظاہر ہے کہ ایک ایمان والے کے دل میں اگر کسی نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ شیطان اس کو یہ سکھائے یا یہ دل میں ڈالے کہ یہ کام غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے اور اس کام کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایسی بات دل میں نہیں پیدا ہوتی. اگر دل میں ایمان ہے تو اس کے علاوہ شیطان کے حربے دوسرے انداز کے ہیں، بہکانے کا طریقہ دوسرا ہے. دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی اس کام کو کرنے کی جلدی کیا ہے، ابھی تو بہت وقت ہے، پھر کر لیں گے، ابھی ہم بہت بزی ہیں، فرصت نہیں ہے، پھر انشاءاللہ اس کے لیے پلان کریں گے، پھر بیٹھیں گے، میٹنگ کریں گے، غور کریں گے. اور کتنی زندگی میں ایسی باتیں ہیں، کتنے خواب ہیں کہ جو انسان سوتے میں بھی دیکھتا ہے، جاگتے میں بھی دیکھتا ہے، اور سوچتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں ایسا کروں گا، ایسا کروں گا، لوگ نہیں کر پا رہے ہیں، میں وہ کروں گا. آج لوگوں کی صلاحیتیں برباد ہو رہی ہیں، लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है, उनकी मेहनत बर्बाद हो रही है, मैं एक अलग अंदाज से काम करूँगा। उसके ज़हन में आता है, वो अपने साथियों के साथ शेयर भी करता है, बातें भी होती हैं और गौर करता है, और फिर वो एक ख्वाब बन कर रह जाता है, वो इस दुनिया से चला भी जाता है, या उसके जब अपने ख्वाब को अपने अमल में लाता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। जिस हौसले के साथ, जिस अज़्म के साथ, दिल में जिस इरादे के साथ, और जो उसके अंदर सोचने का और काम करने का जज्बा होता है, वो दूसरों के अंदर वो मुंतकिल भी नहीं कर पाता, वो उसको ट्रांसफ़र भी नहीं कर पाता दूसरों के अंदर, वो तहरीक नहीं होती है दूसरों के अंदर, और हम इस दुनिया से चले जाते हैं सोचते हुए एक अच्छे ख्याल को लेकर, एक अच्छे काम को लेकर, एक अच्छे प्लान को लेकर, और उसको हम ग्राउंड पे नहीं ला पाते, सिर्फ इसलिए कि हमारे अंदर सोचने और हमारे अंदर ख्वाब देखने का अल्लाह ताला ने मलका पैदा किया है और अल्लाह ताला ने उसकी सलाहियत दी है। और ये बहुत अच्छी बात है, इंसान को अच्छा सोचना चाहिए, अच्छे अंदाज से सोचना चाहिए, नए तौर तरीक़े निकालने के लिए सोचना चाहिए, लेकिन कभी भी किसी काम को ये नहीं सोचना चाहिए कि इसको अगर मैं करूँगा तो बहुत आला दर्जे पर करूँगा, वरना मैं इसको शुरू ही नहीं करूँगा, मैं इस काम को और गौर करूँगा और इसके बारे में सोचूँगा। कभी कभी वो काम शुरू नहीं हो पाते, काम इंसान अपनी सलाहियत के मुताबिक कभी कभी छोटे पैमाने पे शुरू करता है, लेकिन अल्लाह ताला उसके रास्ते खोलता है, और अगर काम शुरू ही नहीं किया हमने तो कभी कभी वो काम, वो फाइल ही बंद हो जाती है और हम उस पर गौर भी नहीं कर पाते, हम उसको अमली जामा नहीं पहना पाते। कभी ऐसा होता है कि दिल में फिर वो दाइया ख़त्म हो जाता है, इंसान के उम्र के एतबार से उसके सोचने के अंदाज़ में फ़र्क होता है, कभी दूसरे तकाजे सामने आ जाते हैं, हर दिन इंसान के सामने एक नया चैलेंज होता है, हर दिन एक नई बात उसके सामने आती है। ज़रूरी नहीं कि जिस बात को उसने आज से 10 साल पहले सोचा था, आज भी उसके नज़दीक उस चीज़ की वही इम्पोर्टेंस हो, वो उसको पीछे कर देता है, दूसरे कामों के बारे में फिर सोचना शुरू कर देता है, और इस तरह बहुत से अच्छे अच्छे काम हैं जो रुक जाते हैं और अपनी जगह पर ठहर जाते हैं। जब हम तज़िया करते हैं किसी दूसरे के कामों के बारे में गौर करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि अगर उन्होंने ये काम शुरू कर दिया होता, अगर ये काम वो कर गुज़रते तो वही ये काम कर सकते थे, दूसरा शख्स ये नहीं कर सकता। इसलिए कभी भी कुरान मजीद में, हदीस में इस बात की तालीम दी गई कि मुबादरा इलल खैरात होना चाहिए, कोई भी नेक काम हो उसमें जल्दी होनी चाहिए, तेज़ी होनी चाहिए। इसका ये मतलब भी नहीं है कि उसको जैसे तैसे बिल्कुल बेसलीकगी के साथ कर दिया जाए, लेकिन उसे जिस तौर पे भी हम शुरू कर सकें उसे शुरू करना चाहिए। कुरान मजीद में दूसरी जगह फरमाया गया कि वह सारिउ इला मग़फ़िरति मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़, कि अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ तेज़ी से बढ़ो, उस जन्नत की तरफ तेज़ी से बढ़ो कि जिसकी कुशादगी और जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के बराबर, उद्दत लिलमुत्तकीन, और जो तक़वे वालों के लिए तैयार की गई है। सिर्फ जन्नत की कुशादगी को बयान किया गया तो उसकी चौड़ाई को सिर्फ बयान किया गया, उसकी लंबाई को नहीं बयान किया गया। अगर उसकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा है जो आसमानों और ज़मीनों के बराबर है, तो जाहिर है कि उसकी लंबाई उससे बहुत ज़्यादा होगी, किसी भी चीज़ की लंबाई उसकी चौड़ाई से ज़्यादा होती है। लेकिन कुरान ये बयान करना चाहता है कि इतनी बड़ी जन्नत है और अल्लाह की तरफ से वह ईमान वालों के लिए और तक़वे वालों के लिए तैयार की गई है, तो बढ़ो उस काम की तरफ। शैतान कभी ये कहना चाहेगा कि फिर इसे कर लिया जाएगा, फिर इसके बारे में गौर करेंगे, और कभी ये होता है कि फ़ुर्सत हमें मिलेगी तो करेंगे। और हकीकत यह है कि इंसानी ज़िंदगी और हम सब का ये तजर्बा है कि फ़ुर्सत इंसान को कभी नहीं मिलती, हर रोज़ एक नया काम होता है और बहुत सारी नई चीज़ें शुरू हो जाती हैं, इंसान को फुर्सत नहीं मिलती। जो लोग काम करने वाले होते हैं वो अपने दो कामों के दरमियान तीसरे काम को दाखिल कर लेते हैं, और जिनको काम नहीं करना होता है वो अपने तीन तीन चार चार कामों को भी, या बहुत एक ही काम को लेकर भी बहुत दिनों तक चलते हैं, और उसके बारे में कभी बीमारी उनके सामने आ जाती है, कभी शादी सामने आ जाती है, कभी उनके यहाँ कोई त्यौहार और ईद सामने आ जाती है। यानी काम करने और ना करने वालों के दरमियान वाज़े फ़र्क ये होता है कि जो काम करने वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा मशगूल होते हैं और मशगूलियत के साथ कई कामों को कर जाते हैं। शेख हसन अल बन्ना शहीद ने फरमाया था, ला युनजिज़ुल आमाल इल्ला रजुलुन मशगूल, कामों को वही लोग अंजाम दे पाते हैं जो बहुत मशगूल होते हैं, जिनके पास बहुत काम होते हैं। اور جن کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا ہے، جو یہ سوچتا ہے کہ ایک وقت میں ہم اس کام کو کمپلیٹ کر لیں گے، پھر دوسرے کام کو کریں گے، پھر دوسرے کام کو کریں گے، اس کا ہر کام ادھورا رہ جاتا ہے. انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی، ملت کے لیے بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کا کام ادھورا رہ جاتا ہے. اپنی ذاتی زندگی کے لیے، عبادات کے تعلق سے ہو، اخلاق اور معاملات کے تعلق سے ہو، وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے تہجد شروع کروں گا، آئندہ ہفتے سے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ شروع کروں گا، آئندہ ہفتے سے میں یہ کام شروع کروں گا، اس ہفتے مجھے تھوڑی مصروفیت ہے، بس یہ موقع ختم ہو جائے اس کے بعد سے پھر میں شروع کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے موت کے لیے جتنی نوٹس دی جاتی ہے کسی چیز کے لیے نہیں دی جاتی، لیکن یہ نوٹس ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. اور دوسرے اگر انسان سے کوئی جرم ہو جائے اور اس جرم میں اس کو گرفتار کیا جائے اور پکڑ کے لے جایا جائے، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں کہ ملک الموت بھی آتے ہیں اور دوسرے بھی جو جرم ہوتے ہیں اس میں بھی پکڑنے کے لیے آیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے نوٹس دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے. کوئی اگر کہے کہ ہمیں مرنے سے پہلے کوئی نوٹس نہیں دی جاتی، تو حقیقت میں آپ اگر غور کریں کہ بار بار نوٹس دی جاتی ہے. یعنی انسان جب بیمار پڑتا ہے تو ایک نوٹس ہوتی ہے، جب انسان کسی حادثے سے بچ جاتا ہے تو اس کو ایک نوٹس دی جاتی ہے، جب انسان بوڑھا ہونے لگتا ہے تو ایک نوٹس دی جاتی ہے، جب اس کے پوتے پیدا ہو جاتے ہیں، نواسے پیدا ہو جاتے ہیں تو ایک نوٹس دی جاتی ہے. بار بار اس کو ایک پیغام دیا جاتا ہے، آگاہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو اب تمہارے بال سفید ہونے لگے، اب تمہاری جوانی گزرنے لگی، اب تمہارا ادھیڑ عمر گزرنے لگا، اب تمہیں کام شروع کر دینا چاہیے. جس کام کو تم نے سوچا تھا کہ میں اسے کروں گا، موقع ملے گا تو کروں گا، جس کام کے لیے آپ نے یہ سوچا تھا کہ کل آئے گا تو کروں گا، وہ کل آج آ چکا ہے. جس کام کے لیے ہم نے تیاری کی تھی اور آج سے ایک ہفتہ پہلے سوچا تھا کہ ایک ہفتے بعد سے میں یہ کام کروں گا، اپنی زندگی میں یہ چینجز لاؤں گا، تو وہ ہفتہ آ چکا ہے، وہ شروع ہو چکا ہے. اور آج پھر ہم کسی کام کے لیے تیاری کریں گے اور سوچیں گے. جس کام کو ہم زندگی میں بہت کم اہمیت دیتے ہیں یا جس کے بارے میں ہمارے سامنے بات بالکل واضح نہیں ہوتی ہے یا ہم واضح کرنا نہیں چاہتے ہیں یا اس کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ ابھی ہمارے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، وہ کام ہمارا رکھا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں ہم بہت کوتاہی سے کام لیتے ہیں، وقت گزرتا چلا جاتا ہے. اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر آنے والا کل آج کے مقابلے میں اپنے ساتھ زیادہ فتنے لے کر آئے گا، زیادہ چیلنجز لے کر آئے گا، زیادہ دشواریاں لے کر آئے گا، زیادہ مصروفیات اور مشغولیات لے کر آئے گا. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ کل کا دن ہمارا آج کے مقابلے میں بہت بہتر اور بہت زیادہ امیدوں کے ساتھ آنے والا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کہ تم جو کام بھی نیک کام کرنے ہو اسے جلد از جلد کر لو. دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا، ایک خیال پیدا ہوا، ایک مہمان کی طرح آتا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. ایک نیک کام کا جذبہ دل میں پیدا ہوا، وہ ایک مہمان کی طرح ہے، کوئی ٹھیک نہیں ہے کہ آئندہ اگر چاہیں گے کہ آپ اس طرح کا خیال پیدا ہو تو وہ پیدا بھی نہیں ہوگا، چونکہ مہمان کی اگر قدر نہ کی جائے، اس کا اکرام نہ کیا جائے، اس کے ساتھ محبت اور احترام کا معاملہ نہ کیا جائے تو وہ دوبارہ نہیں آتا ہے. پھر ایسے ہی نیک کام کا جذبہ بھی ہے، ایک بار پیدا ہوتا ہے، دو بار پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کی قدر نہیں کی جاتی، وہ کسی دوسرے کے دل میں پیدا ہوتا ہے، وہ شخص کر گزرتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے اور ہم وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. تو فرمایا گیا کہ دیکھو نیک کام کا جذبہ اگر دل میں پیدا ہو، خیال پیدا ہو، اس کام کو کر گزرو. بادروا بالاعمال فتنا، ان فتنوں کے آنے سے پہلے، کقطع اللیل المظلم، جو رات کے اندھیریوں کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے. اگر کوئی شخص مغرب کے وقت یہ سوچتا ہے کہ ذرا اور اجالا ہو جائے تو میں کام کروں گا، عشاء کے وقت سوچے کہ اور ذرا سا روشنی ہو جائے تو میں کام کروں گا، رات جتنی بڑھے گی روشنی نہیں ہوگی اور زیادہ اندھیرا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کقطع اللیل المظلم، جیسے تاریک رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں کہ جیسے جیسے رات بڑھتی چلی جاتی ہے تاریکی بڑھتی چلی جاتی ہے، ویسے تم اس آنے والے زمانے کے بارے میں سوچو کہ تاریکیاں بڑھتی جائیں گی، اندھیرے بڑھتے چلے جائیں گے، فتنے نئے نئے شکلوں میں آتے چلے جائیں گے. ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے تم کاموں کو تیار کر لو، زیادہ سے زیادہ نیک کام کی تیاری کر لو، خواہ اس کا معاملہ یا اس کا تعلق تمہارے عقیدے سے ہو، اس کا تعلق تمہاری عبادتوں سے ہو، اس کا تعلق تمہارے معاملات اور اخلاق سے ہو، اس کا تعلق تمہاری معاشرت اور گھریلو زندگی سے ہو، سماجی زندگی سے ہو، مسجد سے تمہارے تعلق کے سلسلے میں ہو، اللہ کے بندوں سے تمہارے تعلقات کے سلسلے میں ہو، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے سے متعلق ہو، تم نے سوچ رکھا ہو کہ میں یہ کام کروں گا، انشاءاللہ فلاں سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، اس سے دوری پیدا ہو گئی ہے، میں اسے جوڑوں گا، میں اس کو ٹھیک کروں گا، تم نے سوچ رکھا ہے اس کے بارے میں، لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہے ہیں، ہمیشہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ وقت آئے گا پھر میں اس سلسلے میں غور کروں گا، تو کبھی کبھی وہ رشتے اسی طرح ادھورے رہ جاتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دل ٹوٹے ہوئے رہ جاتے ہیں، اس کو جوڑنے کی نوبت نہیں آتی۔ کئی مرتبہ ہماری عبادات کے سلسلے میں ہوتا ہے، ہم غور کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں، ہماری عبادتوں میں یہ خلل ہے۔ ہم چار وقت کی نماز تو جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن فجر کی نماز ہم جماعت کے ساتھ مسجد میں نہیں پڑھتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری مسجدوں سے ہمارے محلے آباد ہیں، اتنی مسجدیں، قدم قدم پر مسجدیں، مسجدوں کی کمی نہیں، مسجدوں میں نمازیوں کی کمی ہے۔ ہر مسجد میں آپ چلے جائیے، پانچ سے چھ لوگوں سے فجر کی نماز شروع ہوتی ہے، اور بہت زیادہ کہیں پر بڑی مسجد ہوئی تو اس سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ تعداد بڑھتی نہیں ہے، اور بعد میں جب سلام پھیریے تو کچھ لوگوں کا اور اضافہ ہوتا ہے، جن کی ایک رکعت چھوٹ جاتی ہے، یا بعد میں کچھ لوگ آ رہے ہوتے ہیں۔ جو چیزیں ہماری زندگی میں جن کو ہم آسانی سے کر سکتے تھے، یا جن کی اہمیت ہم بہت زیادہ جانتے ہیں، لیکن ان کو کم اہمیت دیتے ہیں، ہم اس بات کو کم اہمیت دیتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ فجر کی نماز جا کر مسجد میں ادا کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق اور مومن کے درمیان اس کو علامت قرار دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اثقل شیء علی المنافقین صلاۃ العشاء وصلاۃ الفجر، کہ منافقین پر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کا ادا کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ حضور نے فرمایا کہ لو یعلمون ما فیہما لاتوہما ولو حبوا، اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز میں کیا ملتا ہے، اللہ کی طرف سے کتنی نعمتیں اور کتنا اجر و ثواب ہے اس کا، تو وہ اپنے گھٹنوں کے بل چل کر آئیں گے۔ جیسے کوئی شخص ہو کہ جس کا پیر ٹوٹا ہوا ہو، وہ اپنے گھٹنوں کے بل چلتا ہو، یا جیسے بچے چلتے ہیں جس وقت چلنا سیکھتے ہیں، کتنی دشواری ہوتی ہے کہ اگر انسان کے پیر نہ ہو اور گھٹنوں کے بل چل رہا ہو، لیکن اگر ایسے شخص کو بھی معلوم ہو جائے کہ فجر کی نماز میں اللہ کی طرف سے کیا ملتا ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر میں جو قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے وہ مشہود ہوتی ہے، فرشتے اسے سنتے ہیں، رات کے فرشتے اس وقت جمع ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹی ختم ہو رہی ہوتی ہے، دن کے فرشتوں کی ڈیوٹی شروع ہو رہی ہوتی ہے، وہ سب جمع ہوتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں جمع ہونے کا موقع ملتا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار اس کی تاکید کی گئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر معلوم ہو جائے کہ اس میں کیا ملتا ہے، تو لوگ اپنے پیروں کے اور گھٹنوں کے بل گھسٹ گھسٹ کر مسجد کی طرف بڑھیں گے اور آئیں گے، لیکن فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے، فہو فی ذمت اللہ، وہ اللہ کے ذمے میں ہو جاتا ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی حفاظت میں جو چلا جائے، اس کی حفاظت کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ ہمیں اس بات کا یقین کرنا چاہیے، دلوں میں رکھنا چاہیے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، جن کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی خاص بات نہیں ہے، بہت سے لوگ کرتے ہیں، کرنا ہے تو کوئی بہت اہم کام کریں گے تو اسی سے ہمیں جنت مل پائے گی، یا اسی سے ہم خیر کے کاموں میں آگے بڑھ پائیں گے۔ ان میں سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن میں ہم جن کی فضیلت کو جانتے ہیں، جن کے بارے میں بار بار سنتے ہیں، لیکن دائمی طور پر پابندی کے ساتھ ہم ان میں کوتاہی کرتے ہیں۔ جماعت کی نماز کو ہی لے لیجئے، جماعت کی نماز کی اہمیت کے بارے میں کس کو نہیں معلوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نابینا صحابی نے بھی آ کر پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار عذر بیان کیا، گھر میرا دور ہے، راستے میں جھاڑیاں ہیں اور سانپ بچھو رہتے ہیں، راستہ پر خطر ہے، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر اذان کی آواز سنتے ہو تو مسجد میں آ کر نماز ادا کرو، اذان کی آواز سنتے ہو تو مسجد میں آ کر نماز ادا کرو۔ اگر ہم لوگ اس بات کو طے کر لیں، اپنی زندگی میں اس کو داخل کر لیں، تو اس کی برکتوں سے ہمارے بہت سے کام صحیح ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا، اے اللہ میری امت کی صبحوں میں برکت عطا فرما، ان کی صبح کے وقت میں برکت ادا کر دیجئے۔ حضرت خریم یا صحابی کا کچھ نام ہے کہ جنہوں نے اس حدیث کی روایت کی، انہوں نے یہ طے کر لیا کہ میں صبح کے وقت سے اپنا کاروبار شروع کروں گا، صبح کے وقت اپنے کاروبار، اب کاروبار کا جو ان کے تجارت کا سامان ہوتا تھا اسے بھیجا کرتے تھے، دوسرے کام بھی صبح میں انہوں نے شروع کیے، جب لوگوں نے دیکھا تو ان کی تجارت میں سب سے زیادہ برکت ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے، صبح کے وقت سے اپنے کام کی شروعات کی جائے، اور رات کا نظام اسی اعتبار سے انسان کو طے کرنا پڑتا ہے۔ جب صبح میں فجر کے وقت میں ہمیں اٹھنا ہے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم اپنی راتوں کی حفاظت کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور تنہائیوں میں جب ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو پاتے ہیں، اسے جائز سمجھ لیتے ہیں۔ انتہکوہا اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، رات میں جب وہ اپنے کمرے میں ہوتے ہیں، تنہائیوں میں ہوتے ہیں، خلوتوں میں ہوتے ہیں، تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خلوتوں میں نیک کام کر کے اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں۔ بہت سے وہ لوگ ہیں جو اپنی تنہائیوں میں غلط کام کر کے اور یہ سوچ کر کے کہ یہاں میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس وقت ایسے ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کی دعائیں قبول نہیں فرماتے ہیں، دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ آخر ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں، کیوں ہم اللہ کی رحمتوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو ہم بہت کھل کر گناہ کرنے والے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بالکل معاف نہیں فرماتا۔ کل امتی معافن الا المجاہرون، کہ میری امت کے ہر شخص کو معاف کر دیا جائے گا سوائے اس شخص کے جو کھل کر گناہ کرنے والا ہو، جس کے گناہ سے دوسروں کو بھی گناہ کی ترغیب ملتی ہے، جس میں بڑی تعداد میں گناہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں سے اس گناہ کی برائی ختم ہونے لگتی ہے اور وہ لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ گناہ نہیں ہے، حالانکہ حرام حرام ہے چاہے پوری دنیا اسے کرنے لگے، حلال حلال ہے چاہے ایک آدمی اسے کرنے والا ہو۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو دیکھنے میں بہت ہی پر رونق معلوم ہوتی ہیں، بہت ہی پرکشش معلوم ہوتی ہیں، ساری دنیا اسے کر رہی ہے، زمانے کا فیشن بن چکا ہے، بہت سی تاریخوں سے چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ اسی فروری میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تاریخ ایسی آتی ہے کہ جس میں ناجائز محبت کرنے کو فن بنا لیا گیا، ناجائز محبت کرنے کو ایک ہنر بنا لیا گیا، ایک فیشن بنا لیا گیا، اور کھل کر وہ گناہ کیا جاتا ہے، اور اس میں ہمارے بہت سے مسلمان بھائی بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور کبھی اگر شرم کی وجہ سے کھل کر نہیں کرتے ہیں تو کم سے کم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی خلوتوں میں کر لیں، اپنی تنہائیوں میں کر لیں، لیکن یہ گریٹنگز دینے کا موقع ہے، یہ کسی کو مبارکباد دینے کا موقع ہے، یہ کسی کے ساتھ محبت کو آگے بڑھانے کا موقع ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، ہمیں غلط چیز کو رواج دے رہے ہیں، غلط چیز کو آگے بڑھا رہے ہیں، اس میں ہم شامل ہو رہے ہیں، بے حیائی کے ساتھ اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ جو لوگ بے حیائی کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں یا بے حیائی کے پھیلانے کا سبب بنتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب۔ کبھی کبھی عذاب نظر آتا ہے اور کبھی عذاب نظر نہیں آتا ہے، لیکن انسان اپنے چھوٹے عمل کی وجہ سے عبادتوں کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے، سجدے کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے، اس کے آنکھوں کے آنسو چلے جاتے ہیں، اللہ کے سامنے اسے رونا گڑگڑانا نصیب نہیں ہوتا، دعائیں نصیب نہیں ہوتی، اس کے مال کی برکت چلی جاتی ہے، مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور ہر مصیبت کو ظاہری طور پہ سوچتا ہے، کسی سبب سے جوڑتا ہے کہ فلاں چیز اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو ایسا کام نہیں ہوتا، اگر ہم نے یہ نہ کیا ہوتا تو یہ کام نہیں ہوتا۔ بہت سی مرتبہ ہماری معصیتوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے فیصلے بدل جاتے ہیں، اور اگر انسان اللہ سے جڑا ہوا ہو، اللہ کی اطاعتوں سے جڑا ہوا ہو، اللہ سے اس نے اپنے کو جوڑ رکھا ہو، اللہ کے چوکھٹ سے، اس کے در سے جوڑ رکھا ہو، اگر اس سے گناہ ہو بھی جائے تو فوراً سنبھل جاتا ہو، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہو، تو اسے اپنے گناہوں کے بعد بھی اللہ سے جڑنے اور اس سے رجوع کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ بہت سی مرتبہ مصیبتوں میں اللہ سے مانگتا ہے اور اس کی مصیبت حل نہیں ہوتی، دور نہیں ہوتی، اس کی مشکلات حل نہیں ہوتی، اس موقع سے بھی اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر میرا کام ہو جاتا تو وہ میری پسند تھی، اور اگر میرا کام نہیں ہو سکا تو یہ اللہ کی پسند ہے، اللہ کی پسند میری پسند سے ہزار درجے بہتر ہے، میں اس پہ صبر کرتا ہوں، ضرور اللہ تعالیٰ میرے کام بنائے گا۔ لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہو، جب اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جب اس کے دل میں اللہ کی اطاعت کی لذت ہو، اور اللہ کی معصیت اور اس کے گناہ کے بعد اس کو خوف پیدا ہوتا ہو، گھبراہٹ ہوتی ہو، وحشت ہوتی ہو، اور اس کے دل میں ایک اضطراب پیدا ہوتا ہو، الجھن ہوتی ہو کہ کیوں ہم نے ایسا کر دیا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی انتظار مت کرو، نہ توبے کے لیے انتظار کرو، نہ تم گناہوں کو چھوڑنے کے لیے انتظار کرو، نہ اس بات کے لیے انتظار کرو کہ تمہیں کوئی نیک کام کرنا تھا اپنی ملت کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، کسی چیز کے لیے انتظار مت کرو. دل میں اگر خیال پیدا ہوا، اگر تمہیں صدقہ کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بہتر صدقہ کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ انت تصدق وانت شحیح صحیح تخش الفقر وتأمل الغنى. اس وقت کا صدقہ سب سے بہتر ہے کہ جس وقت تم بالکل صحت مند ہو اور تمہارے دل میں مال کو بچانے کی لالچ ہو اور تم یہ سوچ رہے ہو کہ زیادہ سے زیادہ میرے پاس مال بچ جاتا، کم سے کم ہم لوگوں کو دیتے. جس وقت تمہیں خدشہ ہو کہ اگر ہم اتنا مال خرچ کر دیں گے تو کہیں میں فقر کا شکار نہ ہو جاؤں یا میرا مال بہت کم نہ ہو جائے، اور تمہیں امید ہو کہ میں اور آگے بڑھ رہا ہوں، مال کمانے کے ریس میں میں آگے چل رہا ہوں، اور اس وقت اگر میں نے خرچ کر دیا تو میرا مال بہت کم ہو جائے گا، تمہارے حساب سے تم بہت پیچھے جا رہے ہو، لیکن اس وقت تمہارے اندر خرچ کرنے کی صلاحیت ہے اور کمانے کی بھی صلاحیت ہے، تم صحت مند ہو، تم سوچ سکتے ہو کہ میں یہ کام اگر کروں گا تو اللہ رب العزت ہمیں برکت دیں گے. ایسے موقع سے خرچ کرنا کہ جب انسان ڈرتا ہو کہ مال خرچ کریں گے تو کہیں کم نہ ہو جائے، لیکن اس بات کی امید ہے کہ ہم کما سکتے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمارے اندر صلاحیت دی ہے، ایسے موقع سے خرچ کرنا اور اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسندیدہ. اور اگر تم نے یہ سوچا کہ ہم اس کو جب بالکل موت قریب آ جائے گی اور مرض الموت کے شکار ہو جائیں گے، اس وقت ہم کہیں گے لی فلان ان قضا ولی فلان ان قضا، فلاں کو اتنا دے دیا جائے، فلاں کو اتنا دے دیا جائے، اس وقت تو ہمارے اختیار میں بھی نہیں ہوگا، ایک تہائی مال سے زیادہ ہم وصیت بھی نہیں کر سکتے. اور جب انسان مرض الموت میں ہوتا ہے، اس وقت کا کیا ہوا صدقہ اس کا وصیت میں شمار ہوتا ہے، وہ چاہے بھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ دے سکتے تو نہیں دے سکتا ہے، وہ ایک تہائی دے سکتا ہے، وارث کا حق اس میں شامل ہو جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس بات کی تربیت دی تھی. غزوہ تبوک کا واقعہ بار بار ہم سنتے ہیں، مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ایک غزوہ ہونے جا رہا ہے، رومیوں سے یہ غزوہ ہونے جا رہا ہے، 1200 کلومیٹر صحرا اور ڈیزرٹ کا سفر طے کر کے ہمیں جانا ہے، پیسے کچھ بھی نہیں ہے، سواری نہیں ہے، بیت المال بالکل خالی ہے، آپ لوگوں کو اس کے لیے انتظام کرنا ہے. سارے صحابی اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے گھروں میں چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہر مال کا آدھا آدھا حصہ بالکل الگ کر لیا اور آدھا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہو، انہوں نے فرمایا کہ میں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ کیا گھر میں چھوڑا ہے، یہ نہیں پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہو. یہ بھی ایک بڑی حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہو، بلکہ آپ نے پوچھا کہ تم نے گھر میں کیا چھوڑا ہے، تاکہ یہ نہیں بتانا پڑے کہ میں یہ سامان لے کر آیا ہوں اور اس کی وجہ سے شرمندگی ہونی پڑے، اور یہ تعلیم دینے کے لیے کہ زیادہ حصہ تمہیں لانا ہے، زیادہ حصہ غزوے کے لیے دینا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ فرمایا، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے اور باقی سب یہاں لے آیا ہوں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے طے کر لیا کہ میں حضرت ابو بکر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. دین کے کام میں آگے بڑھنے کی کوشش، صحابہ ریس لگاتے تھے دین کے کام میں ہم آگے بڑھیں، اور دنیا کا معاملہ ہو تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے تھے. اور اسی میں انسان کے لیے خیر ہے کہ دنیا کا معاملہ ہو، بلڈنگ بنانے کا اور کار خریدنے کا اور گھر بنانے کا اور زمین لینے کا، جو ساری چیزیں یہی رہ جانے والی ہیں، تو انسان اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، ہمیشہ اس کے دل کو سکون رہتا ہے. اور یہ ذہن میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی مال و دولت بھی دی تھی اور علم بھی دیا تھا، کہ میں جب تک مالداروں کے ساتھ رہا، چونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا تھا، میں مالداروں کے ساتھ رہتا تھا، ہمیشہ الجھن میں رہتا تھا اور یہ سوچتا رہتا تھا کہ فلاں آگے بڑھ گیا، میں پیچھے رہ گیا، میں نے یہ چیز خریدی، پھر اس نے بھی خرید لیا، اور یہ ایک نئی چیز آئی ہوئی ہے، ایک نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، نیا فیشن ہے، اور اسی میں انسان آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ میں نے پھر علم والوں کی صحبت اختیار کی، جب میں نے علم والوں کی صحبت اختیار کی اور میں نے دیکھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مال کم دیا ہے، فاسترح تو مجھے اطمینان ہو گیا اور دل میں یہ سکون پیدا ہو گیا کہ اللہ نے تو ان کے مقابلے میں مجھے بہت دیا ہے. اور اس طرح انسان دین کے معاملے میں نہ سوچے، کہ میں فلاں کے مقابلے میں تو بہت کرتا ہوں، میرا پڑوسی ہے تو وہ تو فجر نہیں پڑھتا، وہ ظہر بھی نہیں پڑھتا، عصر بھی نہیں پڑھتا، میں کم سے کم چار نمازیں تو پڑھتا ہوں، میرا فلاں پڑوسی ہے وہ تو کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں اس کو صدقہ کرتے ہوئے، اور میں تو فلاں فلاں یتیموں بیواؤں کی رکھوالی کرتا ہوں۔ آپ کیا جانتے ہیں کہ کون کیا کرتا ہے، کس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ کسی کو نہیں معلوم۔ مولانا ابوالکلام آزاد اس ملک کے اتنے بڑے لیڈر تھے، عالم دین تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عہدہ بھی نصیب فرمایا تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو لوگ ان کے گھروں میں آئے تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ کتنے یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کرتے تھے، کتنے لوگوں کو دیتے تھے۔ کس کو معلوم ہے مولانا ابوالکلام آزاد کو اس طور پہ کون جانتا ہے؟ بہت سے لوگ جانتے، بہت بڑے خطیب تھے، بہت اچھا لکھنے والے تھے، اتنے بڑے قوم کے لیڈر تھے، لیکن وہ یتیموں بیواؤں اور غریبوں کی رکھوالی بھی کرتے تھے اور بے شمار لوگوں کو خفیہ طور پہ دیتے تھے۔ انسان کبھی بھی اپنے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتا ہے کہ میں زیادہ دیتا ہوں، میں زیادہ کرتا ہوں، میں زیادہ اللہ کے لیے کام کرتا ہوں، دوسرا کچھ بھی نہیں کرتا۔ کسی کو دیکھ کر اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیشہ اپنے بارے میں انسان کو سوچنا چاہیے، اور کبھی بھی کسی کی تعریف سے بھی خوش نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ ہمیں بہت کچھ کہتے ہیں، کوئی ہمیں مجرم سمجھتا ہے، کوئی متقی سمجھتا ہے، لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں بل الانسان اعلی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہاں کہاں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، کہاں کہاں غفلت ہو رہی ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہوں گے کہ ہم بہت داتا ہیں، سخی ہیں، فیاض ہیں، لوگ ہمیں کہتے ہوں گے کہ میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں اور بہت نیک انسان ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ ہم سے زندگی میں کہاں کہاں کوتاہی ہو رہی ہے۔ اس لیے مجھے اپنی زندگی کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور جلد سے جلد غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے، اور چاند کے انشقاق اور اس کے پھٹنے کا معجزہ بھی سامنے آ چکا ہے، اور قیامت کے قریب بھی چاند پھٹ جائے گا۔ بے شمار علامتیں اور قرآن مجید میں معجزات بیان کیے گئے، اور قرب قیامت کی علامتیں بیان کی گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اس حدیث میں فرمایا جس کا ہم نے ذکر کیا تھا ابھی، کہ تم نہ فقر کا انتظار کرو کہ اتنا زیادہ فقر آ جائے کہ پھر انسان کسی کام کا نہ رہ جائے، بالکل فقراً منسیاً ہر چیز کو بھلا دینے والا ہو، نہ ایسی مالداری کا انتظار کرو کہ سرکشی میں پڑ جائے انسان، پھر اپنے ساتھ والوں کو دیکھنے کی پوزیشن میں نہ ہو، پھر بہت اونچا دیکھ رہا ہو، اور نہ پھر اتنے بیمار پڑ جاؤ کہ تم کچھ کر ہی نہ سکو، اور نہ تم بڑھاپے کا انتظار کرو کہ تمہارے اندر صلاحیت نہ رہ جائے، نہ موت کا انتظار کرو جو اچانک آ جاتی ہے، نہ دجال کا انتظار کرو کہ جو سب سے برا شخص ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، نہ قیامت کا انتظار کرو کہ قیامت بہت خطرناک چیز ہے، اچانک آ جانے والی ہے، ڈرا دینے والی ہے اور بہت کڑوی چیز ہے۔ اگر ان چیزوں کا انتظار کر رہے ہو تو تمہارے اعمال دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ ان چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک کاموں میں سبقت کرو۔ ہم نے اس کتاب کی وراثت کے لیے کچھ لوگوں کو چنا ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کچھ لوگ ہیں جو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ومنہم مقتصد، کچھ ہیں وہ ہیں جو درمیانی انداز سے چل رہے ہیں، ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، کچھ وہ ہیں جو اللہ کے فضل اور اس کی رحمتوں سے ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں، انہی نیکی کے کام کرنے والوں میں ہم شامل ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک کاموں کی توفیق سے نوازے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے نیک کاموں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔